السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی ہے. اب عمران خان سعودی عرب کی قیادت سے بات چیت کے لیے منگل کو ریاض جائیں گے. منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے. جنوبی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے اغوا ہونے والے دو ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور دیگر اعلی حکام سے زندگی بچانے اور بحفاظت رہائی کے اقدامات کی اپیل کی ہے. بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں 72 روز بعد پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کر دی ہے، تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی بدستور برقرار ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز عہد کیا کہ وہ ترکی کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کر دیں گے، جس نے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے. اور شامی فورسز پیر کے روز ترک سرحد کے ساتھ ایک قصبے میں داخل ہو گئی ہیں. ہیٹی کے دارالحکومت میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، جو صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. اور اقتصادیات کا نوبل انعام 3 ماہرین اقتصادیات کو دیا گیا ہے، جنہوں نے عالمی غربت کو دور کرنے کے لیے کام کیا. یہ تھیں 6 سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے بات چیت کی ہے. اب عمران خان سعودی قیادت سے بات چیت کے لیے منگل کو ریاض جا رہے ہیں. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کشیدگی تاریخی طور پر نہایت پیچیدہ معاملہ ہے، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس معاملے کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے. اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے. چین کی صدارت میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے پہلے اجلاس میں پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 10 ماہ میں ٹھوس اور مؤثر اقدامات کیے ہیں. جنوبی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے اغوا ہونے والے دو ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور دیگر اعلی حکام سے زندگی بچانے اور بحفاظت رہائی کے اقدامات کی اپیل کی ہے. مغویوں کے ویڈیو پیغامات دو روز قبل ایک کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ذرائع ابلاغ فراہم کیے تھے، جس میں ڈاکٹروں نے وزیراعظم عمران خان، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور دیگر اعلی حکام سے رہائی کے لیے اقدامات کی اپیل کی تھی. بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں 72 روز بعد پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کر دی ہے، تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی بدستور برقرار ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق جموں و کشمیر میں حکومت کی جانب سے 5 اگست کے بعد سے عائد پابندیاں وقتاً فوقتاً اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت نے پیر سے وادی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بحال کر دی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز عہد کیا کہ وہ ترکی کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کریں گے، جس نے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے امریکی فوجی نکالنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا. ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ کیا لوگ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں نیٹو کے رکن کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ختم ہوگی. ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اپوزیشن ڈیموکریٹ سمیت کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ انقرا پر اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ادھر شامی فورسز پیر کے روز ترک سرحد کے ساتھ ایک قصبے میں داخل ہو گئی ہیں. اس سے پہلے شامی کردوں کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ ترک فوج کشی سے نمٹنے کے لیے علاقے میں داخل ہو جائیں گے۔ شام کے سرکاری خبرساں ادارے نے پیر کے روز اطلاع دی کہ ان کی فوجیں تل تمر کی طرف حرکت کر رہی ہیں جو سرحد سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ شام کردوں اور شام کے مرکزی اتحادی روس کے درمیان یہ غیر معمولی معاہدہ طے پایا ہے، جبکہ 4 روز پہلے ترک فوجیں شمالی شام میں کردوں کے خلاف داخل ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے تقریباً تمام امریکی فوجیں وہاں سے نکل گئی تھیں۔ اتوار کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ شمالی شام سے اپنی بقیہ فوجیں بھی نکال رہا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ شام کی لڑائی میں شامل نہ ہونا ایک عقل مندی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ترکی ایک ناقابل قبول انسانی بحران کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے پیر کے روس 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیجی علاقے میں موجود کشیدگی کرنے میں وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سعودی عرب، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں اس وقت تناؤ میں مزید اضافہ ہوا جب 14 ستمبر کو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے، جس سے تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو نقصان پہنچا اور تیل کی پیداوار متاثر ہوئی۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ڈرونز اور میزائلوں سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا، جس کی اپیل ملک کے بہت سے انتہائی مقبول آرٹسٹوں نے اپنے اس مطالبے کی حمایت کے لیے کی تھی جو ملک کے صدر جووینل موئس کے استعفے کے لیے کی گئی۔ جب یہ ہجوم خوشحال مضافاتی علاقے پیشن ویل پہنچا تو انہوں نے وہ نعرے لگائے جو اس وقت کی یادگار ہیں جب انقلاب کے ذریعے ہیٹی نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی۔ ایک احتجاج کرنے والے کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ فنکار اس لیے سڑکوں پر ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ ایسے مفلس لوگوں کے لیے خوراک، صحت کی سہولتیں اور بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو غریب بستیوں میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم جووینل کے پاس جان کر اور یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آپ کو جانا ہوگا۔ صدر موئس کو گزشتہ ایک ہفتے سے نہ تو دیکھا گیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ اقتصادیات کا نوبیل انعام 3 ماہرین اقتصادیات کو دیا گیا ہے جنہوں نے عالمی غربت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ سویڈن کی اکیڈمی آف سائنسز نے پیر کے روز یہ ایوارڈ بھارتی نژاد امریکی ابھیجیت بنرجی، فرانسیسی امریکی خاتون ایستھر ڈفلو اور امریکی ماہر اقتصادیات مائیکل کریمر کو دیا ہے۔ ڈفلو اکنامکس میں انعام جیتنے والی محض دوسری خاتون ہیں۔ جاپان میں ملکی تاریخ کے سب سے طاقتور طوفان ہیگیبس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ 2 روز کے دوران طوفان کے باعث 35 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ ہفتے کے صبح آنے والے طوفان کے بعد امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی، جبکہ اب بھی کئی علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہزاروں رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اور اسپین کی سپریم کورٹ نے سابق کیتلان کے علیحدگی پسندوں کو پیر کے روز 9 سے 14 سال کے درمیان قید کی سزا سنائی ہے، جنہوں نے سن 2017 میں آزادی کا اعلان کیا تھا۔ سابق علاقائی نائب صدر اوریال جان ریس کو سب سے زیادہ طویل 13 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی۔ اب عمران خان سعودی قیادت سے بات چیت کے لیے منگل کو ریاض جائیں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اگرچہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خطے کی کشیدگی نہایت پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے، جس کا جاری رہنا ان کے بقول کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ان کے بقول وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرنے کے خواہ ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کشیدگی پیچیدہ معاملہ ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس معاملے کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تاہم پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کے پیش نظر پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
تو پاکستان کا لوکل سٹینڈ آئی بن جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا مصالحتی کردار جو ہے وہ یا ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ثانیاً یہ ہے کہ پاکستان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ مسئلہ اگر بڑھ گیا تو پہلے ہی ہم ایران کی سینکشنز کے وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، تو کہیں مزید ہم پہ یہ مشکلات ساری جو آتی ہیں اقتصادی لحاظ سے، نہ ہم تجارت ان کے ساتھ صحیح طرح کر سکتے ہیں نہ کچھ، تو یہ اگر جنگ والی ماحول بنتا ہے تو وہ بھی نقصان ہوگا۔
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کرانے کا کہہ چکے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کسی صورت میں ان دونوں ممالک کے درمیان جن کے تنازع بہت گہرے ہیں، ہسٹوریکل بھی اس کی نوعیت ہے اور پھر اس کا تعلق براہ راست جو ہے مڈل ایسٹ کی اپنی سیاست کے ساتھ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیوریج نہیں ہے کہ جو ان دونوں پہ استعمال کر سکے اور اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات طے نہیں ہوتے ہیں۔
پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ اگر خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی۔
اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس میں سب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ سب ولنریبل ہیں اور ہر ایک کی جو نقصان ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے ساری پارٹیز اب یہ چاہتی ہیں امریکہ بشمول امریکہ کے کہ کوئی امن والا ماحول کوئی بنے اور کوئی سلسلہ راہ نکلے۔
تاہم تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال ان کے بقول نہایت کشیدہ ہے۔
اب جب ان حالات میں جس پہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں تو صورتحال تو اور کشیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب امریکہ نے مزید اپنی فوجیں بھیجی ہیں، صورتحال کشیدہ یعنی کم ہونے کی وجہ تیزی ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جب تک دونوں ممالک خود نہیں جائیں گے، سعودی عربیہ اور ایران، جب تک ان کی اپنی کمپلشن نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔
اگرچہ سعودی عرب اور ایران کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن تجزیہ کار زاہد حسین کے بقول یہ واضح نہیں کہ خطے کی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے یہ بات کتنی بامانہ ہو سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ چین کی صدارت میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے پہلے اجلاس میں پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 10 ماہ میں ٹھوس اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ۔
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد اقتصادی امور کے وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں پیرس پہنچا ہے۔ پیرس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں رواں سال اپریل تک پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ 16 اکتوبر تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں پاکستان کے علاوہ ایران اور دوسرے ممالک کے مالیاتی نظام میں موجود خامیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ 18 اکتوبر کو ایف اے ٹی ایف اجلاس میں کیے گئے فیصلے سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔
منی لانڈرنگ کا ایشو ہو یا ٹیرر فائنینسنگ کا ایشو ہو، اس پر پہلے کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا تھا۔ پچھلے جو 10 سالوں میں نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں ہم وہ کر گزرے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے اس کو سراہا جائے گا.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف بھی پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کرے. مقامی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کئی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے.
بھارت جو آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے, اور ہماری معلومات کے مطابق اب بھی انہوں نے کئی ملکوں سے رابطے کیے ہیں. ہماری کوشش بھی ہوگی کہ بھارت کو وہاں ایک مرتبہ پھر ناکامی ہو.
ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کے بارے میں ایشیا پیسیفک گروپ کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی, جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی 40 شرائط میں سے 36 شرائط پر کسی حد تک عمل درآمد کیا ہے. پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں آنے کے بعد عالمی دہشت گرد قرار دی جانے والی لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ اور جیش محمد سمیت متعدد تنظیموں پر پابندیاں عائد کی ہیں اور ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں. حال ہی میں حکومت نے غیر ملکی کرنسی کی نقل و حمل کو محدود کرنے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ میں ترمیم بھی کی ہے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں 72 روز بعد موبائل فون سروس بحال کر دی ہے. پیر کی دوپہر سے وادی کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل فونز دوبارہ کام کرنے لگے ہیں, تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی برابر جاری ہے. سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل.
بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں 72 روز بعد موبائل فون سروس بحال کر دی ہے. پیر کی دوپہر سے وادی کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل فونز دوبارہ کام کرنے لگے, تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی برابر جاری ہے. بھارتی حکومت نے 4 اگست کی رات کو ریاست میں لینڈ لائن اور موبائل فون اور انٹرنیٹ سمیت تمام قسم کی مواصلاتی سہولیات کو معطل کیا تھا. پوری ریاست میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی تھیں اور سینکڑوں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لیا تھا. اس کے اگلے روز نئی دہلی نے جمہو کشمیر کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کا اعلان کیا تھا. عہدیداروں نے بتایا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی جانب سے 5 اگست کے بعد سے عائد پابندیاں وقتاً فوقتاً اٹھائی جا رہی ہیں, اور اس سلسلے میں حکومت نے پیر سے وادی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بحال کر دی ہے. انہوں نے بتایا کہ پیر کی دوپہر سے وادی کشمیر میں 40 لاکھ پوسٹ پیڈ موبائل فون عملی طور پر دوبارہ کام کرنے لگے ہیں. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر عائد پابندی کی وجہ سے لوگوں, بالخصوص طالب علموں, ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے, ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد, ٹریول ایجنسیوں, آن لائن سروسز وغیرہ اور ان سے وابستہ افراد کو شدید دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ریاست میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر انسانی حقوق اور شہری آزادی کے لیے کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی اداروں اور بعض حکومتوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے. وادی کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز بحال کرنے کے اقدام پر ایک شہری زبیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
2-3 دہائیوں سے ہمیں کیا کیا ہے دیکھو, اب پچھلے 60 دنوں سے کیا ہو رہا ہے کشمیر میں, نہ کہ فون چل رہے ہیں, نہ کوئی کمیونیکیشن چل رہا ہے. آج انہوں نے ریسٹور کیا ہے, وہ بھی بکواس. اگر گورنمنٹ بولتے ہیں حالات ٹھیک ہے, پھر کیوں نہیں اس نے ریسٹور کیا ہے؟ انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟
کمیونیکیشن بلیک آؤٹ, خاص طور پر انٹرنیٹ پر پابندی سے اخبارات اور صحافیوں کا کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے. سرینگر کے ایک صحافی مشتاق احمد کہتے ہیں,
صحافت سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے تو براڈ بینڈ مسٹ تھا, لینڈ لائن یہ کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا ہے کہ انہوں نے جو فون چھوڑے ہیں کشمیر میں, خود ہی انہوں نے بند کیا, انہوں نے خود ہی چھوڑا, فون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایز اے جرنلسٹ, ایز اے میڈیا پرسن میں یہ کہوں گا کہ جب تک انٹرنیٹ نہ کھلے, انٹرنیٹ آج کے دور میں ضروری ہے.
تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مواصلاتی سہولیات کو حفظ ما تقدم کے طور پر معطل کیا گیا تھا, کیونکہ ان کے بقول شر پسند عناصر فون اور انٹرنیٹ سہولیات کا غلط استعمال کر کے ریاست میں امن امان کو بگاڑنے اور افواہیں پھیلانے کی کوشش کر سکتے تھے. وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان اور وہاں سرگرم بعض افراد اور تنظیموں کے ساتھ ساتھ خود ریاست میں موجود شر پسند اور ملک دشمن عناصر نے ماضی میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوششیں کی ہیں, جن کے پیش نظر انٹرنیٹ سہولیات کو معطل کرنا ناگزیر بن گیا. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
شام کی فوجیں پیر کے روز ترکی کی سرحد کے نزدیک واقع گاؤں میں پہنچیں۔ اس سے قبل شام کی فورسز نے کردوں کے ساتھ ایک باضابطہ معاہدہ طے کیا تاکہ اس علاقے میں ترک حملوں کے خلاف دفاع کیا جا سکے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے بتایا ہے کہ شام کی فورسز کی سرحد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تل تمار کے علاقے میں نقل و حرکت نظر آئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ترک جارحیت کا مقابلہ کرنا تھا۔ شہریوں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ شام، کردوں اور شام کے مرکزی اتحادی روس کے درمیان یہ غیر معمولی معاہدہ اس کے 4 دن بعد طے پایا جب ترک فوجوں نے شمالی شام کے اندر کردوں کے خلاف کارروائی شروع کی۔ یہ کارروائی امریکہ کی فوج کے انخلا کے بعد شروع کی گئی۔ ترکی کردش سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو دہشت گرد قرار دیتا ہے جو ترکی کے اندر علیحدگی پسندوں کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ شام سے تمام باقی افواج کو نکال رہے ہیں۔ ان کے ٹویٹر پیغام کے مطابق یہ بہت عقل مندانہ حکمت عملی ہے کہ شام کے اندر جنگ میں ملوث نہ ہوا جائے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ترکی شام کے اندر ناقابل برداشت انسانی بحران کا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔
Cette offensive prend le risque d'une part et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain۔
فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ حملے ناقابل برداشت انسانی بحران کا خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور ہم پہلے ہی زمین پر یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ حملے داعش جیسے گروپوں کو تنظیم نو کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، جیسا کہ ہم نے ترکی کو مطلع کرتے ہوئے آپس میں رابطہ رکھا تھا کہ ہم ان کو اسلحے کی فروخت بند کر رہے ہیں۔ ہم آئندہ گھنٹوں اور آئندہ دنوں میں بھی مل کر کوئی اقدام کریں گے۔ یہ تھے صدر ایمانوئل میکراں۔ اب سنیے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے الفاظ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آج میں نے صدر اردگان سے 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے۔ بلا شبہ ہمیں ترکی کے سیکیورٹی مفادات کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسانی بحران کے سبب ترک حملے کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کرد اس صورتحال کا سامنا کریں۔ ہمیں کوئی دوسرا حل تلاش کرنا ہوگا۔ عام شہری علاقوں کے ساتھ جیل پر کرد گارڈز ترک حملوں کے پیش نظر داعش کے جنگجوؤں کو بنا نگرانی چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سیرین کرد حکام نے بتایا ہے کہ سینکڑوں داعش کے قیدی اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں جنہیں کیمپوں میں رکھا گیا تھا۔ سیرین کردوں کا کہنا ہے کہ شام کے اندر داعش کے جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر لڑائی کے بعد امریکی فوجوں کے نکالے جانے سے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی ان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ حزب مخالف ڈیموکریٹ سمیت کانگریس کے رہنماؤں سے ترکی پر سخت اقتصادی پابندیوں پر صلاح مشورہ کر رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک جانب تو شمالی شام میں ترک فوجوں کے حملے کے بعد جس کا ہدف کرد ہیں صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، دوسری جانب صدر ٹرمپ نے جو ان امریکی فوجوں کو واپس بلانے کے لیے ہدف تنقید بنے ہوئے ہیں جو اس علاقے میں کردوں کی مدد کر رہی تھیں، کہا ہے کہ ترکی کے خلاف ممکنہ تعزیرات تیار ہیں۔ نامہ نگار مائک او سلیون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایسے میں جبکہ صورتحال بگڑ رہی ہے، میدان جنگ میں بھی حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کرد اتھارٹی نے اتوار کے روز کہا کہ شام کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے جس کے تحت شامی افواج اس کی شام کے ساتھ ملنے والی سرحد پر متعین کی جا سکیں گی تاکہ ترک فوج اور اس کی اتحادی باغی افواج کی راہ روک سکیں۔ دریاسنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی کے خلاف تعزیرات تیار ہیں، اور ترکی بھی اس کے لیے ایسے میں تیار ہے جبکہ وہ اپنا حملہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ترکی کی حمایت یافتہ ایک ملیشیا کی جانب سے کرد شہریوں کو موت کی سزائیں دیے جانے کی خبروں نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ شمال مشرقی شام میں حملہ اس مجموعی کارروائی کا حصہ ہے جس کے بارے میں ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ان کرد لڑنے والوں کے خلاف ہے جنہیں انقرہ دہشت گرد کہتا ہے۔ ادھر بیروت میں کرد مکینوں نے حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے جس کا حکم ترکی کے صدر رسیپ طیب اردوار نے دیا تھا۔ لندن میں بھی احتجاج ہوا، اور ایسے میں جب شام میں کرد اپنے نامے سے ان 3 شہریوں کی موت کا سوگ بنا رہے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ترکی کے حمایت یافتہ باقیوں نے موت کی سزا دی۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام نے ان کردوں کو بلا دینے کے لیے صدر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جنگ کی. حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ پیچیدہ صورتحال ہے. ترکی اور کرد دونوں ہی امریکہ کے تہنی ہیں. امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا,
You have a NATO ally on one hand fighting against the Kurds who were helping us with the fight against ISIS.
We are in daily communications with Turkey, both the Defense Department, the State Department, on very specific issues. ہمارا ترکی کے ساتھ روزمرہ کی بنیادوں پر رابطہ ہوتا ہے, لیکن جس طرح وہ اس بحران سے نمٹ رہے ہیں اس پر ڈیموکریٹس نکتہ چینی کی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا,
Now what does it say to the entire world that you have a president who gets off the phone with Erdogan of Turkey?
آپ غور کریں کہ اس سے پوری دنیا کو کیا پیغام ملے گا کہ آپ کا صدر ایک ایسا شخص ہے جو ترکی کے صدر اردوان سے ٹیلی فون پر بات ختم کرنے کے فوراً بعد ایک ٹویٹ کرتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بدترین دہشت گرد گروپوں میں سے ایک گروپ کے ساتھ ہماری جنگ میں کام کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا. اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ ریاست متحدہ امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے برنی سینڈرز کے. ادھر شمالی شام کی صورتحال روز بروز پیچیدہ ہو رہی ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
دو سال قبل اسی ماہ ہالی ووڈ کے پروڈیوسر وائنسٹائن کے خلاف الزامات منظر عام پر آنے کے بعد خواتین کی جانب سے شروع ہونے والی می ٹو نامی ایک تحریک کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے جنسی حملوں اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بارے میں اپنی کہانیاں آن لائن بیان کی. وائس آف امریکہ کی ڈورا میکور کی ایک رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
می ٹو تحریک کے سلسلے میں سن 2018 میں کیے جانے والے ایک سروے میں شامل مردوں میں سے 41% نے کہا کہ وہ اب کسی بھی ایسی براہ راست میٹنگ سے ہچکچاتے ہیں جہاں وہ کسی ایک خاتون کے ساتھ تنہا ہوں, اور ہر 5 مردوں میں سے 1 سے زیادہ نے کہا کہ اب ان میں یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ وہ کام کے بعد میل ملاپ کی تقاریب میں خواتین کو شامل نہ کریں. نیو یارک سٹی کی ایک کنسلٹنٹ دیویا تمین کہتی ہیں کہ جائزے کے یہ نتائج ان کے لیے حیران کن نہیں ہیں. وہ کرائسس مینجمنٹ کی ایک کمپنی چلاتی ہیں اور ان کے پاس نامور شخصیات کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور اس قسم کی زیادتیوں کے الزامات سے متعلق اعداد و شمار موجود ہیں.
I think there is a Me Too backlash. I don't think it's serious. I don't think it's lasting.
میرا خیال ہے کہ می ٹو کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ برقرار رہے گا. میرا خیال ہے کہ می ٹو ہمیشہ سے یہاں موجود تھی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے اور تبدیلی ہمیشہ ہی پریشان کن ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی مضبوط تحریک ہے جس نے واقعی جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور جنسی زیادتیوں کے واقعات پر توجہ مرکوز کرائی ہے, اور اس نے خواتین کو اپنی کہانیاں اجتماعی طور پر بیان کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا ہے. بہت زیادہ بار لوگ الگ سے بیان کیے جانے والے واقعات پر یقین نہیں کرتے, لیکن جب بار بار آپ ایسے واقعات کو سنتے ہیں تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی ٹھوس مسائل ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ الفاظ تھے کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ال اے ٹی جانسن کے. نیشنل ویمن لا سینٹر کے مطابق اکتوبر 2017 سے جب سے می ٹو تحریک منظر عام پر آئی ہے, 15 امریکی ریاستوں نے ملازمین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور جنس کی بنیاد پر امتیاز سے بچانے کے لیے نئے قوانین منظور کیے ہیں. جانسن اور تمین دونوں نے حال ہی میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پینل ڈسکشن میں شرکت کی. ان کے ساتھ شیلی اوریا بھی شامل تھیں جو می ٹو سے منسلک واقعات پر ایک کتاب مرتب کر چکی ہیں.
انٹرنیٹ
بہت طاقتور ذریعہ ہے, یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اور پھر وہ سب کچھ حقیقی زندگی میں عمل پذیر ہو جاتا ہے. تبدیلیاں حقیقی زندگی میں آنی چاہیے. قوانین میں, کام کی جگہوں میں, خواتین کی تنخواہوں میں اور سڑکوں پر خواتین کے تجربات میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ تبدیلی حقیقی دنیا میں آئے. تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی لانے میں لٹریچر کا ایک کردار ہو سکتا ہے, کیونکہ کتاب حقیقی دنیا میں موجود ہوتی ہے. اور ریٹائرڈ اٹرنی رابرٹ اویمٹ کہتے ہیں کہ میٹیو نے انہیں اس بارے میں شعور دیا ہے کہ کچھ خواتین کیوں اپنے کیریئرز کو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رکھ سکی تھیں۔
Probably it's a good thing that people are thinking about who they're alone with.
میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ تنہا ہیں اور کن حالات میں۔ اگرچہ ابھی یہ اندازہ لگانا بہت قبل از وقت ہے کہ می ٹو کا طویل المیاد اثر کیا ہوگا، تمین کہتی ہیں کہ یہ تحریک ایک پینڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک کا کہنا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی بنیاد بنا ہے۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی درخواستیں بالکل ایک جیسی ہیں، ان کا ڈرافٹ، فونٹ اور تحریک بھی ایک جیسی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنین لارجر بینچ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں کی سماعت کی۔ منیر ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل نے کسی معزز جج کے خلاف تعصب یا ذاتی انعت کا الزام نہیں لگایا۔ فل کورٹ اور الگ ہونے والے ججز پر کوئی اعتراض نہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر دباؤ ڈالنا اس کیس کی جان ہے۔ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی جائیداد سے متعلق تفصیلات بھی عدالت کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی کردار کشی کی گئی، ریفرنس کی بنیاد فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلہ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستوں میں کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں اور افسران کے درمیان عدالتی فیصلے سے خلیج پیدا کی گئی اور افواج پاکستان کا مورال کم ہوا۔ منیر ملک نے جسٹس فائز عیسیٰ کی آمدن کے حوالے سے بھی بتایا اور کہا کہ جج بننے کے بعد ان کی سالانہ آمدن ماضی کی ماہانہ آمدن کے برابر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ کرنانی کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس میں دیے گئے فیصلے سے اگرچہ میں مطمئن نہیں، لیکن تمام اداروں کو اپنی حدود میں ہی کام کرنا چاہیے۔
ریاست کے اندر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، ہمیں ہر وقت ہر ادارے کو ایٹ اسٹیک یا اس کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو قاضی فائز صاحب کا جو ججمنٹ ہے فیض آباد کا، اس سے میں ذاتی طور پر متفق نہیں ہوں۔ یہ اس کا موقع نہیں تھا جدھر قاضی صاحب نے اس کا اتنا بڑا اظہار کیا۔ انٹیلیجنس اداروں کے کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ عدالتوں کے اس سے جو گرفت ہے اسے باہر ہوتے ہیں۔
دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے استفسار کیا کہ اس کیس کی سماعت کتنی ہوئی، جس پر بتایا گیا کہ 7 ماہ سے کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ممکن ہے درخواست گزار چاہتے ہوں جسٹس فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس نہ سنیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ کیا عدالتی فیصلے کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہو سکتا ہے، جس پر منیر ملک نے کہا کہ وزیر قانون جانتے ہیں کہ جج کو اس انداز میں نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، دونوں کی درخواستوں میں ایک جیسے سوالات اٹھائے گئے۔ امان اللہ کرنانی نے کہا کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کا کام ہی خفیہ ہوتا ہے، انہیں اس حد تک سامنے نہیں لانا چاہیے۔
ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، کوئی کسی کے ڈومین میں مداخلت نہ کرے۔ مگر اب مجھے نہیں پتا فیض آباد کیا ہے کہ وہ تو حکومت کا کام ہے، ایجنسیز کو بھی کور کرے اور عدالت کو بھی مطمئن کرے۔
کمرہ عدالت میں لاہور سے آئے ایک وکیل اجمل نے بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ میں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے، آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں۔ بعد ازاں انہوں نے روسٹرم پر ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کمرہ عدالت میں شور شرابہ کرنے والے وکیل کے بارے میں صدر بار کونسل امان اللہ کنرانی سے کہا کہ یقینی بنائے کہ عدالت کو برا بھلا کہنے والے لوگ روسٹرم کو ٹیک اوور نہ کریں۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کر رہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملک جنوبی اور شمالی وزیرستان کے اضلاع میں کل عدم انتہا پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان ایک بار پھر نہ صرف عوام بلکہ حکومتی اداروں کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ پچھلے ستمبر کے وسط میں اغوا کیے جانے والے 2 ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام تحریک طالبان پاکستان نے ہی جاری کیا ہے، جس میں دونوں مغویوں نے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سے رہائی میں مدد کی درخواست کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے اغوا کیے جانے والے دو ڈاکٹروں نے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان سے ان کی زندگی بچانے اور بحفاظت رہائی کے لیے طالبان عسکریت پسندوں سے رابطے کی اپیل کی ہے. جنوبی وزیرستان وانا کے ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ٹی بی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر نور حنان وزیر اور تحصیل تیارزہ کے ایک دیہی مرکز صحت سے منسلک ڈاکٹر عبداللہ عابد قریشی کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے دو مختلف جگہوں سے اغوا کیا ہے. ذرائع ابلاغ کو موصول ہونے والی ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر نور حنان وزیر کا کہنا ہے،
ہمارا وزیر اعظم پاکستان عمران خان، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پختونخوا اور ہمارے ادارے کے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے رہائی کے لیے کوشش کرے، ورنہ ہماری جان کو خطرہ ہے.
کچھ اسی قسم کے الفاظ تحصیل تیارزہ سے اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر عبداللہ عابد قریشی نے بھی ادا کرتی ہوئے کہا،
تقریباً 20-22 دن ہو گئے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے مجھے حلقہ خیسورہ تحصیل تیارزہ سے اٹھایا ہے، میری کڈنیپنگ ہوئی ہے. ہمارے ایم ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ میرا فیصلہ کرے، مجھے اس مشکل سے نکالے.
اغوا کرنے کے بعد کسی بھی گروپ یا فرد نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، مگر ویڈیو پیغام میں دونوں نے ان کے اغوا میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے ویڈیو پیغام پر حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
اس سلسلے میں کوششیں بھی ہو رہی ہیں، رابطے بھی کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کی رہائی ہو سکے، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہر ممکن تعاون ہوگا، مدد ہوگی حکومت کی طرف سے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں.
وانا کے ضلع اسپتال میں فرائض سر انجام دینے والا ڈاکٹر نور حنان وزیر سابق ممبر قومی اسمبلی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے رہنما مولوی نور محمد کے صاحبزادے ہیں. مولوی نور محمد کو ساتھیوں سمیت چند سال قبل وانا ہی میں ایک خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا. ادھر جنوبی وزیرستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میرعلی کے علاقے خیسور میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے سوموار کے روز سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے دو بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. شمالی وزیرستان میں جون 2014 کے وسط میں عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کی فوجی کاروائی کی تکمیل پر علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر اب بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار اگلے سال مزید کم ہوگی. ملک کے معاشی عدم استحکام کی اہم وجہ بجٹ خسارہ اور زر مبادلہ کے کم ذخائر ہیں. عالمی بینک نے انتباہ کیا ہے کہ ملک کی ترقی کی رفتار بڑھانے اور معاشی استحکام کے لیے اصلاحات پر توجہ دی جائے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ چند سالوں تک پاکستان کی معاشی حالت مزید پتلی ہو سکتی ہے. بینک کے مطابق پاکستان کے اس وقت کے معاشی عدم استحکام کی بنیادی وجہ بلند بجٹ خسارہ اور زر مبادلہ کے کم ذخائر ہیں. رپورٹ میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ قلیل مدت میں ملک کی اقتصادی ترقی کی رفتار سست روی کا شکار رہے گی، جبکہ درمیانی مدت کے لیے ملکی ترقی کا انحصار ان ضروری اصلاحات پر ہے جس کے ذریعے پائیدار ترقی اور مسابقت کی فضا پیدا کی جا سکے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کا سال 2019 کے دوران تجارتی خسارہ کم ہو کر 13.5 ارب ڈالرز رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 6 ارب ڈالرز کم ہے. اس تجارتی خسارے میں کمی کی بنیادی وجہ درآمدات میں لائی جانے والی 14.9% کمی بتائی جاتی ہے. تاہم دوسری جانب برآمدات بڑھانے کے لیے فی الحال کوئی خاص پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی. سال 2019 کے دوران خراب مالی کارکردگی کی وجہ ریونیو کلیکشن میں کمی اور سود کی بلند شرح کو قرار دیا گیا ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران پاکستان کے ریونیو کلیکشن میں 6.3% کمی دیکھی گئی. ملک میں ٹیکس ریونیو جمود کا شکار رہا، جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں بھی 44% کمی دیکھنے میں آئی. ریونیو کلیکشن میں کمی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت گرنے کے باعث پاکستان کا قرضہ جون 2019 کے اختتام پر مجموعی قومی پیداوار کے 86.5% تک ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 73% تھا. ادھر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ اور بجٹ خسارے کو کم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں سے بجٹ اور تجارتی خسارے میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. عبدالحفیظ شیخ کے مطابق حکومت کی سخت معاشی پالیسیوں کا مقصد عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے.
اگر ہم اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے رہے ہیں
تو اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ قرض لینے سے انفلیشن یعنی قیمتیں بڑھتی ہیں، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے رکھا جا رہا ہے اس لیے کہ ڈیمانڈ کم ہو اور قیمتیں نہیں بڑھیں، اگر مہنگی امپورٹس کے اوپر ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں اس لیے کہ اس سے ملک کے اندر جو ہے ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی پبلک کے لیے ہی کی جا رہی ہیں۔
دوسری جانب معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کوششیں تو کر رہی ہے لیکن اس میں وقت زیادہ لگ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت معاشی بہتری کے لیے رکھے گئے ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ ماہر معاشیات سمیع اللہ طارق کا کہنا ہے
کوشش تو جاری ہے لیکن شاید پیس وہ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل اسٹیٹ اور انٹرپرائز کے لاسز کے لیے بھی گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، پاکستان اسٹیل کا کچھ سولوشن ہو جائے، پی آئی اے کی پرفارمنس بہتر ہو جائے۔
عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں سال ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح 2.4% رہنے کی توقع ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
سامعین، پاکستان میں مضر صحت گٹکا استعمال کرنے سے منہ کے کینسر میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اب سندھ کی عدالت ایک مسودہ قانون تیار کر رہی ہے جو کل سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس عادت کے خلاف قانون سازی کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں منہ کے کینسر کی بڑی وجہ گٹکا ہے، جس کی تیاری اور فروخت کو کا سنگین جرم قرار دیتے ہوئے سزا کا قانون تیار کر لیا گیا ہے جو منگل کو منظوری کے لیے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میں صارفین کے حقوق کی جدوجہد کرنے والے اداروں نے مضر صحت اشیاء کی تیاری، فروخت اور استعمال کے خلاف قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا۔ کنزیومر ایسوسیشن کی درخواست پر گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد خصوصی طور پر گٹکا تیار اور فروخت کرنے میں ملوث عناصر اور اس کی روک تھام کے ذمہ دار اداروں کے سربراہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ اس موقع پر مدعی کنزیومر ایسوسیشن نے گٹکا سے منہ کے کینسر کا شکار چند مریضوں کو عدالت میں پیش کیا جن کے جبڑے کینسر کے باعث گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑے تھے۔ ساتھ ہی عدالت کو بتایا گیا کہ غیر معیاری گٹکے کے باعث کراچی کے کینسر اسپتال میں سالانہ 10,000 منہ کے کینسر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ عدالت نے جس پر تمام متعلقہ فریقوں کو 18 نومبر کو سماعت کے لیے طلب کرتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ ساری قوم کینسر کے مریض بن جائے، کیا یہ حالات جنگی نہیں؟ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جو انسانوں کی جان لے رہا ہے۔ اس زمن میں سیکٹری قانون نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ گٹکا اور دیگر مضر صحت اشیاء کی قانون سازی کے لیے بل کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جو ایک ہفتے میں منظور کر لیا جائے گا، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ گٹکے کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔ گٹکا کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے والے سماجی کارکن عمران شہزاد کہتے ہیں،
یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کو یہ ایسڈ میں جلاتے ہیں، اور جب وہ ایسڈ میں جلاتے ہیں تو وہ کینسر کا سبب بننا شروع ہو گیا ہے۔ یہ 15-20 سال سے جو ورکنگ ہوئی ہاسپٹل ہمارے جناح کا جو کینسر کا ہے اس میں بھی ریشو بڑھنا شروع ہوئے۔ اس میں ایک ہمارے لائر ہیں مزمل ایڈوکیٹ، بڑے اچھے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے آئینی درخواست 2019 میں دائر کی، مجھے کورٹ نے انٹرمیزا پلس پٹیشنر کی حیثیت سے سنا، اور سننے کے بعد ڈی جی سمت فور اتھارٹی اور رینجر سنگھ کو بھی خلاف کر دیا ہے آئندہ سماعت پر جو کہ 18 نومبر 2019 کو ہوگی۔
عمران شہزاد کا کہنا ہے کہ این جی او کی کوششوں کے نتیجے میں سندھ کنزیومر ایکٹ اور سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ منظور کیا گیا اور 19 ڈسٹرکٹ کورٹ کو کنزیومر کورٹ کے اختیارات دیے گئے، تاہم یہ ادارے ابھی نئے ہیں اور مؤثر کارروائی میں ناکام۔ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کنزیومر ایسوسیشن کے سینئر نائب صدر جاوید چھتاری ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ عدالت کو اختیار ہے کہ مفاد عامہ میں قانون سازی نہ ہو تو وہ اس بات کا نوٹس لے اور قانون سازی کا حکم جاری کرے۔ جاوید چھتاری ایڈوکیٹ کہتے ہیں،
دیکھیے عدالت میں یہ لوگ جو اپنے سمری بنا کر لے کے آئی تھی، حکومت وزیر قانون جو بنا کر لے کے آئے تھے سمری، اس کے مطابق انہوں نے 3-3 سال سزا رکھی تھی۔ اس میں 3 ملزم ہوتے طرح کے ملزمان ہیں، ایک بنانے والا، ایک بیچنے والا اور ایک کھانے والا۔ تو عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بنانے والے کو 25 سال، بیچنے والے کو 10 سال اور کھانے والے کو 3 سال کی سزائیں مقرر کی جائیں، کیونکہ یہ انسان کو زہر دے کر اور آہستہ آہستہ مارنے کے مترادف ہے، اور ریاست کا جو نوجوان ہے وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہے اور کینسر کے ایک سال میں 10,000 سے زیادہ منہ کے کینسر کے مریض رپورٹ کیے گئے ہیں سرکاری اسپتالوں میں۔
ماہرین کے مطابق گٹکا کی تیاری کے لیے چھوہارے کی گٹھلی کو تیزاب میں جلایا جاتا ہے، یہ تیزابی گٹھلی منہ کے کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ گٹکا کے بڑھتے ہوئے استعمال نے منہ کے کینسر کو ایک وبائی شکل دے دی ہے اور کینسر کے اسپتال ان کے مریضوں سے بھر گئے ہیں، اس لیے اس کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی ناگزیر بتائی جاتی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ شام کے شمال مشرق میں کرد کنٹرول کے علاقوں میں ترکی کے فوجی حملے کے دوران گھرے ہوئے ہزاروں شہریوں کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ترکی نے 5 روز قبل کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز کو، جنہیں وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، ملک سے باہر نکالنے کے لیے اپنی آپریشن پیس سپرنگ نامی کاروائی شروع کی تھی۔ تاہم بیشتر مغرب کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز کو داعش کے خلاف لڑائی کا ایک کلیدی شراکت دار سمجھتا ہے۔ ترک کاروائی سے منسلک عام شہریوں کو پہنچنے والا نقصان پہلے ہی بہت بڑا ہے۔ انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ دفتر اوچھا کا اندازہ ہے کہ 130,000 سے زیادہ مزید لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ترجمان جینس لیئر کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والوں کی اکثریت اپنے رشتہ داروں اور میزبان کمیونٹیز کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن ان کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد اجتماعی پناہ گاہوں میں رہ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اب جب آنے والے عرصے میں جنگ شدت پکڑتی ہے تو 400,000 شہریوں کو معاونت اور تحفظ درکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی کی خراب صورتحال اور ضرورت مند لوگوں تک محدود رسائی کی وجہ سے اس امداد کی فراہمی مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی این جی اوز نے اپنی کاروائیاں کم کر دی ہیں اور اپنے عملے کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے۔ وہاں ہمارے پاس عملہ ضرور ہے، بلا شبہ وہاں کام کرنے اور امداد فراہم کرنے کی ان کی صلاحیت انتہائی محدود ہے اور وہاں جاری عداوتوں کی وجہ سے متاثر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مقامی عہدیدار بھی مبینہ طور پر چیک پوائنٹس پر سیکیورٹی کے کچھ سخت اقدامات لاگو کر رہے ہیں۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے فنڈ نے خبر دی ہے کہ پانی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ یونیسیف کی ترجمان میرگزی میرکیڈو کا کہنا ہے کہ راسولین میں پانی پمپ کرنے کا ایک بڑا اسٹیشن جو 10 اکتوبر کو حملے کی زد میں آیا تھا ابھی تک کام نہیں کر رہا۔
This is a station that provides safe water to at least 400,000 people in
یہ اسٹیشن ہساکے کے انتظامی علاقے میں بے گھروں کے کیمپوں سمیت کم از کم 400,000 لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرتا ہے۔ اس وقت جاری دشمنیوں کی وجہ سے ٹیکنیکل اور آپریشنل اسٹاف ابھی تک اس کی مرمت کے لیے اس پمپ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صاف پانی سے محروم لوگوں میں کرد ایس ڈی ایف کے زیر انتظام الہول کیمپ کے لگ بھگ 68,000 رہائشی شامل ہیں۔ وہاں کی 90% آبادی عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے داعش عسکریت پسندوں کے خاندان کے ارکان ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس کیمپ میں 47,000 بچوں میں سے بیشتر کی عمر 12 سال سے کم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بچے قانونی طور پر غیر یقینی حالات میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے آبائی ملکوں نے انہیں واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ادارہ حکومتوں سے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی اپیل کر رہا ہے، اس جواز کے ساتھ کہ بچوں کے ساتھ متاثرین کے طور پر برتاؤ کیا جانا چاہیے، نہ کہ قصوروار کے طور پر۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیلیفورنیا میں ایک ایسا پلے گراؤنڈ بنایا گیا ہے جہاں جسمانی اور ذہنی معذوریوں سے متاثر یا خصوصی ضروریات رکھنے والے بچے اور بڑے بھی کھیل سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات سادیہ زیبرانجا سے۔
سن 2008 کی بات ہے جب یوکرین سے تعلق رکھنے والی تارک وطن اولینکا ولوریال نے محسوس کیا کہ کیلیفورنیا میں کوئی بھی پلے گراؤنڈ ایسا نہیں جو ان کی بیٹی ایوا کی خصوصی ضروریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ امریکہ کے قانون کا تقاضا ہے کہ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچے کسی بھی پلے گراؤنڈ میں جا سکیں، لیکن حقیقت میں بہت ہی کم ایسا ہے۔
یہ دیکھیں، یہاں اگر آپ ویل چیئر رکھیں تو وہ گر جائے گی،
ٹائر لکڑی کے ان ٹکڑوں میں پھنس جائیں گے، اور زیادہ تر سلائڈز پر بغیر کسی مدد کے چڑھنا ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔
جب باقی بچے ان کے آس پاس بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ بچے یہاں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مدد کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔
یہ سب دیکھ کر ولوریال شہر کی انتظامیہ کے پاس گئیں، جنہوں نے یہ کہہ کر زمین کا ایک ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ ایسا پلے گراؤنڈ بنا سکتی ہیں تو بنا لیں، اور ولوریال نے کر دکھایا۔ 7 बरसों में अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने 40 लाख डॉलर्स इकट्ठे किए और सन 2015 में प्लेग्राउंड को बच्चों के लिए खोल दिया। इसमें लकड़ी का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिला जवाज नहीं है। लकड़ी को छूना और महसूस करना बिनाई से महरूम और ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए मुफीद है। यहाँ एक छोटा सा घर भी बनाया गया है जो उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे अकेले खेलने से घबराते हैं। यहाँ नाबीना, नफसियाती और किसी जहनी मसले में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी जगह मौजूद है। हर 30 सेकंड्स में आवाजें बदलती हैं, जिससे बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि वो पानी में खेल रहे हैं या बर्फ पर या सूखे पत्तों पर चल रहे हैं। ये स्लाइड लॉरियल ने अपनी बेटी ईवा को जहन में रखकर बनाई है। व्हील चेयर वाले बच्चे इस स्लाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद उनके वालिदैन या बहन भाई इनकी व्हील चेयर के साथ यहाँ इंतजार कर सकते हैं। वालिदैन और माहिरीन से मुशावरत के बाद 5 बरस में ये पार्क मुकम्मल किया गया। जब सन 2015 में इसे खोला गया तो ये फौरी तौर पर इतना मकबूल हुआ कि हर माह यहाँ आने वालों की तादाद 25,000 तक पहुँच गयी। निर्मला गिवाती बसारत से महरूम है, इनका ताल्लुक नेपाल से है। वो चाहती हैं कि ऐसी ही कोई जगह नेपाल में भी बनाई जाए।
यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। इस तरह का प्लेग्राउंड बहुत जरूरी है क्योंकि आप घर से बाहर खुली फिजा में निकलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं।
ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लॉरियल ने सोचा कि इसे तौसी दी जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने साथियों समेत सन 2016 में मैजिकल ब्रिज फाउंडेशन कायम की, जिसके तहत और मकामात पर भी ऐसे ही पार्क बनाने के लिए रकम इकट्ठी की गई।
इस साल हमें स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मदु किया गया, जहां हमारा काम मिसाल के तौर पर पेश किया गया।
इस कामयाबी को देखते हुए कैलिफोर्निया की इंतजामिया इस तरह के मजीद 5 प्लेग्राउंड बनाने का सोच रही है। NRI के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
फिल्म और टेलीविजन की आमद से पहले तफरीह के मुतलाशी लोग नौटंकी और स्टेज ड्रामे से दिल बहलाने के लिए थिएटरों का रुख करते थे, मगर वक्त के साथ साथ थिएटर वीरान हो गए। ताहम पेशावर का एक नौजवान आज भी थिएटर के जरिए तलबा में शऊर और आगाही फैला रहा है। पेशावर से इमरान फारूक की उमर फारूक की रिपोर्ट।
खिस्तर रहमान एक सहाफी और थिएटर अदाकार हैं। वो आर्ट के जरिए नौजवानों के माशरती रवैयों में तब्दीली और अमन लाना चाहते हैं। 2014 से वो वी एक्ट के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श थिएटर चला रहे हैं, जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपने फन का मुजाहिरा करता है।
मजहबी हम आहंगी सबसे पहले जरूरी बात है। इसी तरह से वो तमाम तालिबे इल्म जो मदरसे में पढ़ते हैं और वो तालिबे इल्म जो स्कूल में पढ़ते हैं, इनके दरमियान राबता कायम करना, ताकि हम मुस्तकबिल के लिए फ़ाल शहरी और अमन वाले शहरी बना सकें।
वी एक्ट के खाकों के जरिए खैस्ता छोटे छोटे पैगाम बच्चों के जहनों पर नक्श कर रहे हैं।
मुझे बहुत अच्छी लगी। हो हाँ, ये पहली दफ़ा हो गई, इस तरह हमने पहले नहीं देखा। इससे हमें ये सबक मिला कि हमें चारों सुबह इकट्ठे होकर रहना चाहिए, इत्तेफाक से रहना चाहिए।
खैस्तर रहमान कहते हैं कि अगरचा टेलीविजन के मुकाबले में थिएटर महदूद लोगों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन इसके असरात हाजरीन पर देर पा होते हैं।
अगर हम टीवी पे कोई ड्रामा देखते हैं, बच्चे वहाँ से सीखते हैं, लेकिन जब वो अपने किरदार को बराह रास्त अपने सामने देखेंगे और वहाँ पर वो देखेंगे कि हाथ धो रहा है मेरा पसंदीदा कैरेक्टर, मेरा पसंदीदा किरदार पौधे लगा रहा है, मेरा पसंदीदा किरदार किताब पढ़ रहा है, तो ज़ाहरी बात है कि वो इसको न सिर्फ सीखेगा बल्कि अडॉप्ट करेगा, अपनी लाइफ में उसको अमली जामा पहनाएगा।
बच्चे किताबों में चीज़ें पढ़ते हैं वो सबक के तौर पर, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमने इसमें एग्ज़ाम देना है। जब उसको پریکٹیکل سکھایا جائے تو بہت وقت مدتوں تک اور بہت وقت تک ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو بچوں کو پریکٹیکل کرنے سے اور تھیٹر میں دیکھنے سے اور چیزیں یہ دیکھنے سے ان کو بہت زیادہ سبق مل جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل اس پر عمل کرنا شروع کر جاتا ہے.
خیستہ رحمان کی ٹیم اب تک 100 سے زائد تھیٹر پرفارمنس کر چکی ہے جبکہ اب کئی ایونٹس میں انہیں پرفارم کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خاصے پر امید ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور.
امریکی شہر سیاٹل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائیکروسافٹ کے لیے مشہور ہے. عدد و شمار کے مطابق شہر میں قائم آئی ٹی کمپنیوں میں بیرونی ممالک سے آنے والوں میں بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں. یہ خواتین کافی متحرک اور منظم ہیں. وہ دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب.
امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے.
ہم بہت انکلوسیو ہیں، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اس جسٹ کے جو ہمارے ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں، ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہماری ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیئر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم.
یہ نیٹورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے. حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی.
میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا، اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے.
تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں، ہم نے پوچھا اس ورک شاپ میں شریک کچھ خواتین سے.
امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں، اور پی ڈبلیو آئی سی میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں. میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں، جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے.
جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم.
جس سے بھی میں ملی ہوں پی ڈبلیو آئی سی میں، ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ.
پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے.
پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں. ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں، جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے، جس میں اسٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے، جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں، اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوژر نہیں تھا رہا ہے پہلے، ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے، اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے قائم مقام نائب سیکرٹری ایلس ویلس نے پاکستان میں لشکر طیبہ کے 4 مبینہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایلس ویلس نے کہا ہے کہ لشکر طیبہ کے کئی حملوں سے متاثر ہونے والے افراد کا حق ہے کہ وہ ان ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی ہوتے ہوئے دیکھیں. بیان میں جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہو. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ عسکریت پسند گروہوں کو اس کی سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے. خیال رہے کہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 3 روز قبل 4 افراد کو گرفتار کیا تھا. برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن 5 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں. پاکستان میں تعینات برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈریو نے شاہی جوڑے کی پاکستان آمد کے حوالے سے سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر تصدیق کی ہے. وہ اپنے دورے میں ثقافتی اور چیریٹی پروگراموں میں شرکت کریں گے. وہ اسلام آباد کے علاوہ لاہور اور گلگت اور بلتستان بھی جائیں گے. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جو گل. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.